मॉर्निंग। बताओ दोस्तों, इस वक्त जो मज़मून यहाँ पर बयान करना था उसके लिए बहुत बेहतर था कि अक्सर वो नौजवान जो यहाँ दावा सेंटर में आते हैं वो मौजूद होते तो उनके सामने वो मज़मून बयान होता, उम्मीद की जा सकती थी कि उनको फ़ायदा होता। लेकिन चूंकि आज शायद ज़्यादा हजरात नहीं पहुँच सकेंगे, इसलिए उस मज़मून को जितना मुझे बयान करने का ख्याल आया था अभी चंद मिनट पहले, उस मज़मून को मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ, पूरा नहीं। आज के ज़माने की खूबियों में से एक खूबी जो इस्लाम के हक में खूबी है वो ये है कि आज के इल्म ने इस्लाम की कुछ वो चीज़ें साबित कर दी जिनको साबित करना इस इल्म के बगैर मुमकिन नहीं था। यानी इस्लाम पर कुछ एतराज़ात किए जाते थे और या जहनों में एतराज़ पैदा हो जाता था मुसलमान के भी और गैर मुस्लिम के भी, उन एतराज़ों का जवाब अकली तौर पर इंसानों के बस में नहीं था। और उस वक्त जब जवाब दिया जाता था तो ये कहा जाता था साहब ये अल्लाह की ताकत है, ऐसा हो गया, इसके अलावा और कोई जवाब देना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब इंसानों ने अपने हाथ से वो सारे काम कर दिए जिन कामों के बारे में पहले इंसान कहता था कैसे हो सकता है। दूसरे लफ्जों में मेरे अर्ज करने का मंशा यह है, इस्लाम के बहुत सारे हुक्मों को आज के इल्म ने दिखा दिया कि हाँ ये सही है। क्योंकि ज्यादा तफसील से बयान नहीं करना है इसलिए चंद मिसालें मैं अर्ज करता हूं। कुरान ने आयत भेजी जिसमें कई जगहों पर यह बयान किया गया कि इंसानों के आमाल तोले जाएंगे। अब सवाल पैदा होता था, अमल तो ऐसी चीज नहीं जिसको तोला जा सके, अमल तो ऐसी चीज नहीं जिसको कैद किया जा सके, अमल दरअसल एक एक्शन है। जैसे हमने रोजा रखा सुबह से शाम तक भूखे रहे, अब इसमें से क्या चीज है जो हाथ में आ गई और उसको कल हम तराजू में डालेंगे उसको तोलेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं आई, तो इस रोजे को कैसे तोला जाएगा। ज़कात हमने किसी गरीब को किसी मुस्तहिक को रकम दे दी, उसने रकम खर्च कर दी कि साहब ये ज़कात आपकी तोली जाएगी, तो मगर आएगी क्या चीज वो जिसको तराजू में रखेंगे, चाहे वो किसी भी किस्म का तराजू लाया जाए उसमें तो तोलने की कोई शक्ल ही नहीं है। पुराने जमाने में तराजू होती थी, बड़ी से बड़ी तराजू होगी जिसमें लकड़ियां तोली जाएंगी या लोहा तोला जाएगा, छोटी से छोटी तराजू होगी जिसमें सोना तोला जाएगा, तो कोई सी भी किस्म की तराजू इस्तेमाल की जाए मगर न रोजा तोला जाना बज़ाहिर अकल में मुमकिन है, न ज़कात तोला जाना मुमकिन है। हमने नमाज पढ़ी, ये एक्शनों का मजमुआ है, सलाम फेर दिया एक्शन सारे खत्म हो गए, तब इस नमाज को तोला जाएगा। या मसलन नमाज जो है वो जो कबूल नहीं की जाएगी उसको काले कपड़े में लपेट करके फेंक कर मारा जाएगा, ये हदीस में मौजूद है। तो अब काले कपड़े में क्या चीज लपेटी गई, वो तो एक्शन है, एक्शन तो खत्म हो गया, तो तोलना मुमकिन नहीं, इसको कैच करना मुमकिन नहीं, इसका वजन कैसे हो सकता है, ये नापने की चीज भी नहीं है जिसको नापा जा सके। लेकिन बहरहाल कुरान करीम में वल वज़्नु यौमइज़िल हक, आमाल तोले जाएंगे, ये बात ज़हन में बिठा करके रखो। अक़ीमुल वज़्न और क़यामत के दिन, हम गरज है कि कुरान में जगह जगह आमाल के तोलने का, आमाल के महफूज होने का बयान आता था। अब जब दुनिया में फलसफे के साथ इस्लाम टकरा गया तो उस वक्त फलसफे की तरफ से एतराज़ पैदा होता था, साहब हमको समझाओ कैसे तोला जाएगा। कदीम फलसफे में चीजों को दो हिस्सों में तकसीम करते थे, एक को कहते थे वो चीजें जिनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई भी है, जिनकी लंबाई चौड़ाई और गहराई है, जैसे इंसान, जैसे दरख्त, जैसे मकान, जैसे पत्थर, जैसे पहाड़, जैसे रेत, जैसे पानी, ये वो चीजें हैं जिसमें लंबाई भी है, गहराई भी है, चौड़ाई भी है, और कुछ चीजें वो हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, उन्हीं में एक्शन भी आता है, उनके अंदर न लंबाई है न चौड़ाई है न गहराई, जैसे खुशी है, जैसे फिक्र है, जैसे अफसोस है, तो ये चीज नहीं है जिसको नापा जा सके गहराई, उन चीजों को फलसफे में कहा जाता था अर्ज, और जिन चीजों की लंबाई चौड़ाई गहराई उनको कहा जाता था जौहर। तो जौहर ऐसी चीज है जिसका वजूद है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको वजन किया जा सकता है, जिसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जा सकता है, इसी का वजन किया जाएगा। लेकिन एक्शन जो है वो तो जौहर नहीं है, वो तो अर्ज है, और अर्ज है वो जो ही एक्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया, اس کو کیسے تولا جائے گا؟ تو کیش کیسے کریں گے؟ اور اگر کیش کریں گے تو کیا یہ دب بھی ٹرانسفر ہو جائے گا جوہر میں، تب اس کو وزن کیا جائے گا؟ اگر وہ بدل گیا اور جوہر بن گیا تو یہ کیسے بدل گیا؟ یہ وہ سوال تھا. تمام مفسرین اس کا جواب دیتے تھے کہ اللہ سب اللہ کی قدرت میں ہے، کہ ان تمام ایکشنوں کو اللہ تعالیٰ شانہ وجود دیں گے اور ان کو قیامت کے دن تولا جائے گا. یہ مسلمان علماء جواب دیتے تھے، اللہ کی طاقت بس. نیز ان مسلمان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت عقل کے خلاف چیز کو منوا لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. کیسا میری عقل میں آ جانا ہے چونکہ میرا ایمان ہے اسے میں مانوں گا. اور یہ کیفیت بہت زیادہ ضروری ہے، ہر جگہ نہیں، بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ہر جگہ نہیں. استاد نے شاگرد سے کہا بیٹا آپ کو ایسا کرنا ہے، اب اگر کہے گا پہلے مجھے سمجھ میں آ جانا چاہیے تب میں مانوں گا، اور اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں نہیں مانوں گا، تو وہاں اس کے لیے کہا جائے گا آپ کے لیے عقل مندی بہتری یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے مانو جو ہم کہہ رہے ہیں، تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے فائدہ تمہارا اسی میں ہے. تو وہاں اس ماننے میں فائدہ ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ کہے گا پہلے مجھے سمجھاؤ تب میں مانوں گا تو مشکل. اسی طرح سے بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے ایک دوائی دی، کہا کہ صاحب مجھے پہلے سمجھائیے کہ اس دوائی کا ایکشن فلاں جگہ کی بیماری پر کیسے ہو جائے گا. ڈاکٹر کہے گا صاحب یہ تو آپ دوائی کھائیے اور مان لیجیے بس، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، باقی کیسے ہوگا یہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، آپ کو ماننا ہوگا، نہیں مانیں گے تو آپ جائیں گے. تو وہاں مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. بس یہی کیفیت ہے کہ صاحب اللہ نے کہا یوں ہوگا ہم نے مان لیا، کیسے ہوگا یہ وہی جانے، کیسے ہوگا ہمیں اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مان لیا. اللہ نے کہا بھائی میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھوں گا، ان کا وزن کروں گا، ٹھیک ہے. بہت سارے مسلمان اس کو سن کر مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن بہت سارے کہتے تھے نہیں صاحب ریزن بتائیے، آرگیومنٹ دیجیے، لاجک بتائیے، کیا کیسے ہوگا یہ. آج کے زمانے میں یہ سوال ختم ہو گیا. کس نے ختم کر دیا؟ آج کے علم نے. آج کے علم نے کیا کہاں پہنچایا ہم کو؟ کہ آج کے علم نے وہاں پہنچایا کہ جہاں ایکشنوں کو بھی قید کیا جاتا ہے. آج کے علم نے وہاں پہنچایا کہ وہ چیز جو قدیم زمانے میں کبھی بھی تولی نہیں جاتی تھی، آج اس کو تولتے ہیں. بخار کو تھرمامیٹر لگاتے ہیں، وہ دکھا دیتا ہے کتنا بخار ہے. قدیم زمانے میں اگر یہ ڈھونڈتے کہ بخار کتنا ہے، کچھ پتا نہیں، بخار ہے بخار ہے بس. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کتابوں میں ہے کہ حضور کو وفات کے وقت اتنا تیز بخار ہوا تھا کہ دوسرا آدمی ہاتھ نہیں لگا پاتا تھا. جیسے انگارے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں یا گرم پتھر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، کبھی اگر گرمیوں میں باہر جانا پڑے جانا ہوگا تب دیکھیں گے مسجدوں میں فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے تو آدمی کراس نہیں کر پاتا. دلی میں بچے مقابلہ کیا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب دلی کی جامع مسجد میں ننگے پاؤں کراس کرو آپ، تو جب دوڑتے ہیں پتھر گرم لگتا ہے واپس آتے ہیں، اور واپس آتے ہوئے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا اگر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتے تو اتنا فاصلہ ہو جاتا تھا، اتنے سخت گرم پتھر ہو جاتے ہیں وہاں. تو غرض یہ کہ پہلے زمانے میں یہ سمجھانا ممکن نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں اس لیے کہا صاحب دیکھیے جس طرح سے ایکشنوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور بعد میں جب جب چاہے آپ ریپلے کریں گے وہ ایکشن دیکھتے رہیں گے، سبھی ہے وہ ایکشن، اس ایکشن کو اور تیز بھی کر سکتے ہیں، اس کو آہستہ بھی کر سکتے ہیں. تو آج انسان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایکشن ہیں، اور ایکشن کو ریکارڈ کر لیا جائے گا. آج کے زمانے میں جب بارش کتنی آ رہی ہے اس کو بھی ناپ لیتے ہیں، موسم میں خنکی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، ٹمپریچر کیا ہے اس کو بھی ناپ لیتے ہیں، انسان کے بدن میں گرمی کتنی سردی کتنی اس کو بھی ناپ لیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا وزن ہو رہا ہے اور انسان خود کر رہا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ایکشنوں کا وزن جس طرح سے انسان نے خود کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا. بلکہ آج کے زمانے میں یہ جو درد ہے پین، اس پین کی لیول میں دکھا دیتے ہیں کہ صاحب عورت کو جب درد ہے اور جب پین کی لیول کیا ہے، اور جب گردے میں درد ہوتا ہے تو اس وقت پین کتنی ہوتی ہے، اور جب ہلکا ہلکا سر میں درد ہوتا ہے تو پین کی لیول کیا ہوتی ہے. تو پین ایک ایکشن وہ تو نہیں ریکارڈ میں آنے والا، جب لیکن جب اس کو بھی ناپ دیا گیا تو اب کیا کیا اعتراض کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو مسئلہ ختم ہو گیا، اور اب تفسیر لکھنے والوں کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں رہا، مشکل نہیں رہا، مسئلہ صاف ہو گیا، آج کے علم نے دکھا دیا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام نبیوں کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ خطرہ کرتے تھے، اور تاریخی طور پر جو حدیث سے بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنا ختنہ خود کیا، اور وہ بھی 80 سال کی عمر میں کیا، اور وہ بھی یا تو کلہاڑی سے کیا تھا، اور یا پھر یہ جو کار وہ یہ ہوتا ہے کارپینٹر ترخان، اس کے پاس ایک ہوتی ہے جس سے وہ توتا ہے، اس کو کشمیری میں شاید تور کہتے ہیں، اس سے کیا تھا. حدیثوں میں اسی طرح موجود ہے کہ سب سے پہلے ختمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جس لوہے کے جس آلے سے جس اوزار سے کیا وہ یا تو کلہاڑا تھا اور یا پھر وہ وہی تھی، وہ بسولا تھا، بسولا اسے اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک، اسی بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی سنتیں ہیں. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دو باتیں آتی ہیں، کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ حضور تو اس طرح پیدا ہوئے کہ آپ کا ختنہ وہی سے ہو چکا، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ نہیں، وہاں سے ختنہ نہیں ہوتا، یہاں دنیا میں لا کر ختنہ کیا گیا. بہرحال اب دنیا میں نمایاں ترین قوم صرف ایک ہے، وہ مسلمان، جو ختنہ کرتے ہیں. قدیم زمانے میں لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیوں کاٹ دیتے ہیں یہ کھال، بعض لوگ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہتے تھے یہ کھال اتنی ضروری ہے کہ صاحب ماں کے پیٹ میں زہریلے اثرات سے اس حصے کو بچانے کے لیے یہ کھال لگائی گئی ہے، یہ کھال رہنا ضروری ہے اس دنیا میں بھی، تاکہ زہریلے اثرات سے وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے، تو آپ لوگ کاٹ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں صاحب اسلام نے حکم دیا ہے. اسلام نے کیوں حکم دیا؟ اب جواب وہی ہے کہ صاحب اللہ نے حکم دیا ہم مانتے ہیں، ختم مسئلہ. لیکن جب ہم اس کو اگلی وجہ سمجھانا چاہتے تھے تو اگلی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو آج کے سارا میڈیکل نے تسلیم کر لیا. کیا کیا لگا صاحب؟ ختنہ کرنے کے نتیجے میں بہت سارے فائدے ہیں، جن فائدوں میں سے نمایاں ترین فائدہ یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ پر کینسر نہیں ہوگا. اور یہ مطلب سیمیناروں میں یہ بات طے ہو گئی، پیپر پر لکھے گئے خوب اچھے. ایک دفعہ بنگلور میں سیمینار ہو رہا تھا میڈیکل کا ہی، اور میڈیکل کا سیمینار ہو رہا تھا صرف کینسر پر، اس میں ہڈیوں کا کینسر، خون کا کینسر، فلاں کا کینسر، ہر چیز کا، معدے کا کینسر، تو ہر ہر کینسر پر مقالے لکھے گئے ہیں، ڈاکٹر وہ پیپر اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایک ہندو ڈاکٹر نے پیپر پڑھا کہ مرد کے اعضاء تناسل میں، جنسی اعضاء میں کینسر ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں. ان وجوہات میں اس نے کہا سب سے مین وجہ یہ ہے کہ جب مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو تو پیشاب کی جگہ پر کینسر ہو جائے گا. جیسے ہی لکھا جاتا ہے کہ صاحب اگر سگریٹ پیئیں گے تو گلے کا کینسر ہو سکتا ہے، ہونٹوں کا کینسر ہو سکتا ہے، زبان کا کینسر ہو سکتا ہے، یا وہ جو پان پراگ کھاتے ہیں لوگ، وہ یا وہ جو چٹکیاں یہاں دبانوں کے زبان کے نیچے دباتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ آپ ہونٹوں کا کینسر ہو سکتا ہے، زبان کا کینسر ہو سکتا ہے، حلق کا کینسر ہو سکتا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اس نے لکھا کہ مرد کے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہذا سب لوگوں کو ختنہ کرنا چاہیے. یہ پیپر پڑھ رہا ہے غیر مسلم ڈاکٹر، سیشن کی صداقت کر رہا ہے وہ بھی غیر مسلم ڈاکٹر، اور جو سننے والے ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں، اور اس میں کچھ وہ جو ہے متشدد قسم کے لوگ بھی ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کر نعرہ بازی شروع کی، کہا کہ صاحب میڈیکل کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں ہم کو اسلام مسلمانوں کا مذہب سنایا جا رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کا حال کی ختنہ کر دو، کیونکہ اس یہ علامت ہے مسلمان ہونے کی، مسلمان ہونے کی علامت. اور مسلمان بھی اس کو سمجھتے ہیں اور غیر مسلم اس کو سمجھتے ہیں. غیر مسلم سمجھنے کی مثال میں عرض کرتا ہوں، راجستھان کے ایک علاقے میں کچھ مسلمان اسلام سے اتنے دور، نہ ان کو کلمہ یاد، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، بس صرف ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک ان کا آدمی اگر مر جائے گا تو اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، اور اگر نکاح پڑھے گا تو ان کا نکاح پڑھنے کے لیے پنڈت نہیں آئے گا، مسلمان آتا تھا، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہاں سر پر وہ بال بھی رکھتے ہیں، گائے کے پیشاب کو پوتر بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. ہندو تہذیب، ہندوانہ رہن سہن، ہندوؤں کی طرح سے جن گوشت کو جرم سمجھنا. خیر کچھ مسلمانوں کو فکر پیدا ہو گیا تو وہ جا کر ان کو سمجھانے لگے، بھائی آپ لوگ تو مسلمان ہو، تم کو تو یوں ہونا چاہیے. پھر کچھ غیر مسلم چلے گئے، انہوں نے کہا آپ لوگ مسلمان کا، آپ تو ہندو ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا دیکھو تم یہاں بال رکھتے ہو، جانے کہنے لگا جی تو تم ہندو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ہندو ہیں. پھر کچھ مسلمان گئے، کہنے لگا نہیں نہیں صاحب تم ہندو ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا نکاح قاضی پڑتا ہے، بتاؤ پنڈت. نہیں نہیں پنڈت کا ہم نکاح کبھی قبول نہیں کر سکتے، ہمارا نکاح جو ہے وہ قاضی یا مولوی آ کر پڑتا ہے، تو ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا تم آج دوبارہ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم مسلمان. پھر کچھ آر ایس ایس والے گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں صاحب تم ہندو ہو، اس لیے کہ تم بتاؤ گائے اچھا ہے. کہنے لگا ہاں گائے تو پوتر ہے. کہنے لگا تم تو ہندو ہو؟ وہ کہنے لگا اچھا جی ہم ہندو. اتنی یعنی کمزور سطح ان کی ہے. اس کے بعد کچھ مسلمان جو سمجھدار تھے وہ گئے ان کے پاس. ان کے پاس جانے کے بعد کہا کہ تم کبھی کہتے ہو ہندو، کبھی کہتے ہو مسلمان، تم کو پتہ نہیں چلتا تم ہو کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم کو لگتا ہے ہم ہندو ہیں، پھر کل کبھی لگتا ہے مسلمان. اس نے کہا تم تو ہندو ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تمہارا تو ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو ختمہ ہونا ہمارے مسلمان ہونے کی علامت، اب ہم ہندو ہو نہیں سکتے، تو ختمے کو گویا مسلمانوں کی علامت بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب غیر مسلموں کی طرف سے بار بار یہ اعتراض آیا کرتا تھا اور مسلمان اس کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے میڈیکل نے دکھا دیا کہ ختمے کے فائدے کیا ہیں. اس میں پہلا فائدہ، اب اس وقت ایڈ کنٹرول سوسائٹیاں، عالمی سطح سوسائٹیاں اعلان کر رہی ہیں کیا کہ صاحب ایڈ سے بچنے کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے ختمہ کیا جانا چاہیے، آپ ایڈ سے بچ جائیں گے. تو جو چیز اسلام نے بتائی تھی اس کو آج کے علم نے بتایا کہ ہاں یہی ٹھیک ہے، اس کو کیا جانا چاہیے، اس میں فائدہ ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو نقصان ہوگا. تو میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ آج کے زمانے میں اسلام کے حق میں علوم نے جو مواد تیار کر دیا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ علم جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ چونکہ ملحدانہ ذہن رکھتے ہیں، اس لیے اس علم کو وہ استعمال کرتے ہیں الحاد کے لیے، خدا کے انکار کے لیے، مذہب کی نفی کے لیے، حالانکہ آج کے علم نے اسلام کے تمام بنیادی عقائد کو ثابت کیا. اعتراض کیا جاتا تھا صاحب یہ وحی کی چیز ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، نبی انسانوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کو کچھ ہو جاتا ہے، اور ہو جانے کے بعد لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے میرے پاس وحی آ گئی. اگر وہ کچھ سنا کر کے گیا تو باقیوں نے کیوں نہیں سنا، اور وہ جو سنانے والا آیا تھا وہ نظر کیوں نہیں آیا، جی ہم کچھ نہیں بتا سکتے. اب کیا کرنا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مان لیں نبی کے پاس وحی آئی، نہ آنے والا نظر میں آیا، نہ اس کی بات چیت ہم نے سنی، یہ ایمان کہتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی تو اس پر مطمئن نہیں ہوگا، وہ کہتا نہیں ہم کو سمجھائیے تھا وحی آتی کیسے ہے، وہ انسان ہوتا ہے یار، جب آتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. ٹھیک، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بیٹھا بٹھایا ہے اس کے پاس الفاظ بھی پہنچ گئے اور دوسروں نے سنی، کیا جواب بتاتے؟ وہاں ایمان کا جواب یہ تھا کہ اللہ کو قدرت ہے دوسرے انسانوں کو بتائے بغیر اس کے. بس آج کے زمانے کا یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے کہ دوسروں کو کچھ پتا نہیں ہے میرے پاس کیا پیغام آ رہا ہے، اور دور فاصلے پر رہ کر بھی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس پیغام پہنچانے میں درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف فضا ہے، اور فضاؤں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچ رہا ہے. ممکن کہاں تو واقع ہے، ممکن کہاں واقع ہے، بس ٹھیک جس طرح سے فضاؤں کے ذریعے سے پیغام دوسری جگہ سے پہنچ رہا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے جیسے فضاؤں کے ذریعے سے آنے والا پیغام نظر نہیں آتا مگر آتا ہے پیغام، بس ٹھیک اسی طرح سے اس وقت وہ پیغام آتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا، پیغام پہنچانے والا وغیرہ پہنچ جاتا تھا. نمبر ایک. نمبر دو، آج کے زمانے کا یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس نے یہاں تک پہنچایا کہ صاحب موبائل ہم سن لیتے ہیں، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے دوسروں کو کچھ پتا نہیں کیا بات ہو رہی ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے نبی سن لیتا تھا مجھ پر کیا پیغام بھیجا جا رہا ہے، باتوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، تو آپ کیا اعتراض ہے؟ اس طرح سے وہ آج کے علوم نے ان چیزوں کو ثابت کر دیا. پہلے زمانے میں حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوار بھی سنتی ہے، دیوار کیسے سنے گی، تو بے جان چیز ہے. کون نے بیان کیا؟ زمین خبریں سنائے گی تم نے کیا 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 ہے، تو زمین خبریں سنائے گی ہم نے کیا کیا کیا، زمین کیسے بولے گی، اس کے پاس کان کہاں ہے، اس کے پاس وہ میموری کہاں ہے جو یہ ریکارڈ کر لے گی، تو کہیں کچھ نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے میں یہ جو وہ جو ہے وہ سلیکون چپ، اس سلیکون چپ نے دکھا دیا کہ اس کے اندر اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے، یا کمپیوٹر کی کمپیوٹر کی سی ڈی ہے، اتنی سی سی ڈی اور پوری لائبریری اس کے اندر جمع ہو گئی. بس جیسے اس کے اندر پوری لائبریری جمع ہو رہی ہے اور وہ نظر نہیں آتی ہے اور ساری لائبریری اس میں جمع ہو جاتی ہے، یا سلیکون چپ کے اندر اتنا سارا مواد جمع ہو جاتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا پیس، اتنے بڑے پیس میں یہ ساری چیزیں کیسے جمع ہو رہی ہیں، بس ٹھیک جیسے اس میں ہم کو نظر آتی ہے بے جان چیز، یہ ہمارا سارا ریکارڈ اس میں ہو رہا ہے، اسی طرح سے یہ زمین بے جان چیز ہے اور سارا ریکارڈ اسی میں ہے. تو کیا 100 سال پہلے 200 سال پہلے نہ سلیکون چپ اور نہ سیڑھیاں تھیں، تو اس وقت یہ بات سمجھانا ممکن نہیں تھا. اب آج کے زمانے میں اور کچھ نہیں بتانا ہے کہ صاحب جیسے اس میں ریکارڈ سارا ہو رہا ہے ایسے اس میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی یہی صورتحال ہے اور بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی صورتحال ہے. چھوٹا مسئلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے وضو کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، مسواک کر کے سوتے تھے، صبح سویرے اٹھتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، کبھی کبھی وضو کرنے سے پہلے ہی جہاں بسترے پر اٹھ گئے پہلے وہاں مسواک کیا، اس کے بعد وضو کرنے کے لیے گئے، اتنا زیادہ. اس وقت کا سارا میڈیکل یہ بتاتا ہے کہ صاحب شام کو اپنے دانتوں کو صاف کر کے سوئیے، ورنہ آپ کے دانتوں میں کھانے کے جو ریزے ہیں یہ زہریلے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی صحت کو نقصان ہوگا، تو سارا میڈیکل بتا رہا ہے. سب سے پہلے دنیا میں کسی مذہب نے نہیں، صرف اسلام نے، یعنی نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ حفظان صحت کے اس وقت کے سارے اصول یہی بتاتے ہیں کہ صاحب اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیے۔ حفظان صحت کے اصول اس وقت بتاتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ ضرور کلی کریں، ورنہ آپ کے دانتوں میں جو ریزہ رہ گیا ہے یہ ریزہ آپ کے معدے کے لیے مضر ہوگا، کیونکہ کافی دیر تک منہ میں رہنے کے بعد اگر یہ معدے میں چلا گیا تو زہریلے اثرات لے کر کے جاتا ہے۔ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ جو بات 1400 سال پہلے ہمارا مذہب بیان کر رہا تھا، تو آج کی سائنس نے اسلام کی بنیادی اصولوں کو بھی ثابت کیا اور اسلام کے چھوٹے مسائل کو بھی ثابت کیا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، آپ کی زندگی کے اعمال کے بارے میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، کہ حضور کے گھر میں چھاننی تھی نہیں جس میں آٹا چھانا جاتا، اس کا مطلب بغیر چھانے آتی روٹی پکائی جاتی تھی۔ ٹھیک، بعد میں لوگوں نے کہا تھا بغیر چھانے آٹا وہ موٹا ہوتا ہے، اس پر سے چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا کھانے کی چیز نہیں، ہم تو باریک میدے والا آٹا کھائیں گے۔ تو کہا چھاننے کا سسٹم شروع ہوا اور اس میں جو چھلکا بچ جاتا ہے اس کو پھینکنے لگے اور اندر کا گورا جو ہے وہ آٹے کی شکل میں استعمال کیا جانے لگا۔ لیکن اس وقت کا سارا میڈیکل یہ بتا رہا ہے کہ سر چھلکے والا آٹا آپ کے لیے زیادہ مفید ہے بمقابلے چھنے ہوئے آٹے کے۔ تو پھر واپس پہنچ گئے وہیں جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا تھا۔ تو یہ آج کے تجربات نے، آج کے علم نے، معدے کی بیماری اگر ہے کہنے کا صاحب بغیر چھنے کی روٹی آٹی کھائیے، چوکر کا آٹا۔ ہم لوگ مدینہ طیبہ میں تھے تو اس صاحب کہنے کا صاحب میں چوکر کا آٹا کھاؤں گا، دوسرے نے کہا چوکر جو ہے وہ جانوروں کا ہوا کرتا ہے، اس نے کہا انسان سے زیادہ عجیب جانور کوئی نہیں ہے، انہیں میں سے مجھے بھی مان لو مگر مجھے چوکر کا آٹا چاہیے۔ یعنی وہ چھلکے سمیت جو آٹا ہوگا وہ زیادہ مفید ہے بمقابلے اس کے جو چھلکا اتار کر کے آٹا بنایا جاتا۔ تو آج کا میڈیکل وہی بتا رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات میں سے ایک معمول یہ تھا کہ آپ جب سویا کرتے تھے تو دائیں کروا سویا کرتے تھے۔ اس وقت سارا میڈیکل بتا رہا ہے کہ صاحب اگر آپ بائیں کروا سوئیں گے تو آپ کے دل پر آپ کے جسم کا دباؤ رہے گا، اور اس دباؤ کی حالت میں جب یہ دل دھڑکے گا تو اس کی طاقت جو ہے وہ لاس ہوتی جائے گی، اس لیے امکان اس بات کا ہے کہ آپ کا ہارٹ کمزور ہو جائے اور آپ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائیں گے۔ تو حضور نے تو پہلے یہ بتایا تھا دائیں کروا سویا کرو۔ تو وہی بات اب میڈیکل کہہ رہا ہے جو بات ہمارے اسلام نے ہم کو پہلے ہی سکھائی۔ دنیا میں کسی بھی مذہب نے، چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں۔ اور اگر باقی مذہبوں یا باقی سوسائٹیوں میں یہ کیا جاتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر نہیں، بدبو دور کرنے کے لیے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو مذہبی حکم بنا دیا کہ صاحب آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بے وضو رہیں گے، آپ وضو کرنے کے باوجود ناپاک ہی رہیں گے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، پیشاب کے قطرے کو بھی برا سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کا سارا میڈیکل بتاتا ہے کہ صاحب پیشاب کی جگہ پر مردوں کو جو لاعلاج بیماریاں ہوتی ہیں، ان لاعلاج بیماریوں میں سے ایک بیماری مجھے نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے میڈیکل میں، ہمارے یہاں قدیم کتابوں میں اس کو ایک بیماری کو کہتے ہیں سوزاک، ایک بیماری کو کہتے ہیں آتش، اور ان بیماریوں میں پیشاب کی نالی سے پیپ بہنے لگتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ جو آدمی استنجا نہیں کرے گا اس کو بیماری ہو جائے گی، اور ساتھ یہ بیماری ایسی ہے کہ مرد کو نامرد بنا دیتی ہے، عورت کو بھی انفیکشن کر دے گی اس کی بیوی کو، اور بعد میں طرح طرح کی بیماریاں، اور ساتھ مزید مصیبت یہ ہے اگلی نسل کو بھی ہو جائے گی۔ علاج کا کیا بتایا کہ ساتھ استنجا کرو۔ ٹھیک، استنجا کرو، استنجا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ پہلے مٹی استعمال کرتے تھے، مٹی اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ ماڈرن قسم کے لیٹرین بنے ہوئے ہیں، اس میں مٹی لے جانا تو بہت عجیب بات ہوگی، صاحب مٹی لے کر کہاں جائیں گے، ہمارا تو باتھ روم ہی خراب ہو جائے گا آپ کی مٹی سے، اس وقت کا مزاج یہ ہے۔ ٹھیک، لیکن سارا قدیم علم طب اور جدید علم دونوں بتا رہے ہیں کہ مٹی انفیکشن کو ختم کرنے والی چیز ہے، خاص طور پر پیشاب کا انفیکشن جو ہے وہ مٹی کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پانی نہ بھی استعمال کریں، اگر آپ نے مٹی استعمال کر لی تو وہاں کے ان جراثیم کو مٹی ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ آج کے سائنس بتا رہی ہے۔ میرا سمجھانے کا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ آج کے زمانے کے علم نے اسلام کو پوری طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی انسانوں کے ٹھیک مطابق ہے، اور اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھیک مطابق ہیں، چاہے کوئی سے بھی سائنس آپ لے لیں، کسی بھی شعبے کے سائنس آپ لیں گے اس سائنس کے تمام تفصیلات کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسلام کے احکام کو سامنے رکھتے ہیں تو بالکل اسی مطابق، چاہے وہ میڈیکل سائنس لے رہے ہیں، انجینئرنگ سائنس لے رہے ہیں، سوشل سائنس لے رہے ہیں، ملٹری سائنس لے رہے ہیں، کوئی سی بھی سائنس لے لیں گے اور جب اس کو اسلام کے اصول مطابق بیان کر دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک مطابق. اور اگر کہیں سائنس اسلام سے ٹکرا رہی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سائنس کی تحقیقات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, کچھ عرصے کے بعد سائنس گھٹے ٹیک دے گی اور گھٹے ٹیکنے کے بعد ٹھیک وہی بات کہے گی جو اسلام نے کہی ہے. اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسلام نے نہیں کہا تھا, قرآن نے نہیں کہا تھا, لوگوں کا خود کا خیال تھا. کیا خیال تھا؟ زمین رکی ہوئی ہے, سورج ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر جا کر چلا جاتا ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے اوپر سے, اور بظاہر لگتا بھی تھا یہی چل رہا ہے جیسے چاند چلتا ہوا نظر آتا ہے. بیچ میں ایک شخص نکلا اور اس نے کہا نہیں صاحب, سورج چلتا نہیں ہے, زمین چلتی ہے, اور بیچارے کو پھانسی بھی چڑھایا گیا. ٹھیک ہے, اس نے اعلان کر دیا صاحب سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے, زمین چل رہی ہے, اور یہ سورج ہے اور یہ زمین یوں گھومتی ہے اور راؤنڈ لگاتی ہے, تو سورج ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے. جب اس نے سب سے پہلے یہ تھیوری دنیا میں آ گئی تو شور مچ گیا مذہب والوں کے ہاں بھی, تو اسلام مسلمان کچھ مسلمان کہنے لگے صاحب بالکل غلط ہے. کچھ مسلمان نے کہا کہاں غلط ہے, قرآن نے تو اس کا اشارہ پہلے ہی کر دیا ہے. کیا اشارہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا والشمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, کل فی فلک یسبحون, یہ تمام سیارے اس فضا کے اندر تیر رہے ہیں زمین کے سمیت. ٹھیک ہے, جب تمام سیارے زمین کے سمیت فضا میں تیر رہے ہیں تو سوال پیدا ہوا کہ صاحب تھیوری جو آئی ہے وہ آئی ہے سورج ایک جگہ ہے اور آپ کا قرآن کہہ رہا ہے سورج بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب, زمین کا چلنا موجود پتا چل گیا, زمین کا چلنا پتا چل گیا, لیکن سورج کا چلنا تو نہیں پتا چلا, تو سورج ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے. ہماری تھیوری بتا دی سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے اور آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے سورج چل رہا ہے, لہٰذا اس کے قرآن اب بھی ٹکرا رہا ہے تھیوری کے ساتھ. تو خیر کچھ مسلمان علماء پریشان ہو گئے, کچھ کیا ہو گئے, ذرا سا زمانہ آگے چل گیا تو فلکیات نے مان لیا کہ صاحب سورج بھی چل رہا ہے. تو ٹھیک وہی بات آ گئی جو قرآن کریم نے پہلے کہی تھی, زمین بھی چل رہی ہے, سورج بھی چل رہا ہے, ہر ستارہ چل رہا ہے, سارے سارے کے سارے سیارے اپنے اپنے مداروں میں چل رہے ہیں اور ان مداروں میں چلنے ہی کی وجہ سے یہ سولر سسٹم قائم ہے, اور ان میں سے ایک بھی اگر کہیں رک جائے گا تو سولر سسٹم سارا تباہ ہو جائے گا. تو اب قرآن کریم کی وہ بات پوری ہو گئی. تو میرے کہنے کا نقطہ جو تھا وہ, ہاں سب سے پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا کہ تمہاری کھال کے اندر فیلنگ ہے, تمہاری کھال تمہارے ایکشنوں کو ریکارڈ کر رہی ہے. تو سب لوگ کہتے تھے سب یہ کیسے ریکارڈ کرے گی, یہ تو ممکن نہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, واقعہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا اس وقت. قرآن نے اعلان کیا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے کھال اس کو ریکارڈ کر رہے ہو, اور قیامت کے دن تمہارے بارے میں یہ گواہی دے دے گی. اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا کہ اگر تمہیں برا کام کرنا ہو تو کھال نکال کر کہیں اور رکھو, پھر برے کام کرو, کیونکہ تمہارا گواہ بن رہا ہے. مگر